الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 4 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ سورہ شروع ہوئی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے. چنانچہ فرمایا تھا کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ ایک یاد دہانی ہے. یعنی اس قرآن سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دیا جائے. قرآن مجید اپنی مختلف حیثیتوں کو موقع و محل کے لحاظ سے بیان کرتا ہے. وہ میرے لیے کیا ہے، انسان کے تعلق کے لحاظ سے جب وہ اپنا تعارف کراتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ روشنی ہے. چنانچہ اگر انسان میں انابت ہو، وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ اندیشہ ناکی کی زندگی بسر کرتا ہو، تو وہ اس سے لازماً ہدایت حاصل کر لیتا ہے. چنانچہ جیسے ہی ہم قرآن مجید کی ابتدا کرتے ہیں تو دوسری سورہ میں، سورہ بقرہ ہی میں ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی طرف سے اس کتاب کے نازل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ ہدن للمتقین ہے. قرآن مجید کا دوسرا پہلو جس کے ذریعے سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے، وہ اس کا حجت ہونا ہے. چنانچہ میں نے اصول و مبادی میں ایک پورا باب باندھا ہے، میزان اور فرقان. اس لحاظ سے خدا کی طرف سے فیصلہ ہے، خدا کا حکم ہے. اس لحاظ سے وہی کتاب ہے جو تمام اختلافات کے لیے حکم بنا کر نازل کر دی گئی ہے. اپنی اس حیثیت کو وہ لفظ میزان سے ادا کرتا ہے، لفظ فرقان سے ادا کرتا ہے، اور اسی کو کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي، تاکہ دین کے معاملے میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو یہ لوگوں کے لیے خدا کی حجت بن جائے. اس لحاظ سے قرآن میزان اور فرقان ہے. اور اگر اس کو تفہیم و تبیین کے پہلو سے دیکھیے، اس کے پیغام کے لحاظ سے دیکھیے، تو وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا. یہاں اسی چیز کو تذکرہ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے. یعنی انذار کبھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کبھی اپنے نتیجے کے لحاظ سے یا مقصد کے لحاظ سے. مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا، یعنی خبردار کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی مقصد سے خبردار کرنا ہے، اس کو قرآن مجید ذکر یا تذکرہ کے الفاظ سے ادا کرتا ہے. یعنی میرا انذار اس مقصد سے ہے کہ لوگوں کو بیدار کر دیا جائے، انہیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا جائے. ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت الہام کی ہے، وہ شعور کی سطح پر لا کر انہیں دکھا دی جائے. یہ یاد دہانی ہے. تو یہاں اس پہلو کو واضح کیا اور فرمایا کہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا. یعنی توجہ دلائی ہے، وہ ہمارے سامنے ایک تصویر آ گئی ہے کہ زمین پر تم کھڑے ہو اور ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو یہ کیا وسعتیں ہیں آسمانوں کی، کائنات کی. ان سب کا وہ خالق ہے، اور وہی خالق ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ اپنا کلام نازل کیا ہے۔ اس طرح گویا انسان کو جو چیز قرآن مجید کے نزول کے بعد حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ذات باری تک پہنچنے، اس کو پہچاننے کے لیے ہمارے سامنے پہلے نفس تھا اور مادہ تھا، یعنی ہم اپنے اندر دیکھیں، ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں۔ اسی کو قرآن مجید انفس اور آفاق سے تعبیر کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف عظیم کائنات ہی نہیں آتی بلکہ خلق کا فعل ہمارے لیے ایک مشہود حقیقت بن جاتا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ ہم تخلیق ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ اس دنیا میں ہزاروں مخلوقات ہیں جن میں سے جس کو چاہیں یہ چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آثار کو کھوج کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے ایک وجودی حقیقت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی اس خلق میں نمایاں ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ایک فعل ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے شعور کی ساخت اس کے فاعل کو فوراً مان لیتی، خالق ہونا چاہیے۔ یہ خالق کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس کی جب ہم تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ان کی دعوت، ان کا پیغام اور ان کی پیش کردہ کتابیں آتی ہیں۔ اس میں قرآن مجید اللہ کا آخری فرمان ہے، اور اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں نازل ہوا ہے۔ جس ہستی پر نازل ہوا ہے اس کو انسان نے دیکھا ہے، اس کو سنا ہے، وہ ایک حقیقت کے طور پر دنیا میں موجود رہا ہے، اس نے اپنی دعوت مختلف مراحل سے گزاری ہے، اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پوری امت کی تاریخ میں اس نے جو کچھ دیا ہے وہ منتقل ہوا ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی کتاب اپنی اصل زبان میں ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یعنی جس طرح ہم خدا کی کائنات کو یا اپنے نفس کو بغیر کسی واسطے کے دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح خدا کو اس کتاب میں بولتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کلام فرما رہا ہے، وہ بندوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یہ کلام ہم سے بھی صادر ہوتا ہے، چنانچہ ہم جب قرآن کا تقابل کرتے ہیں تو عقلی لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ کسی انسان کی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے یا فی الواقع ان کتاب از آسمان دیگر است۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس پہلو سے اپنا تعارف کرایا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ قرآن یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، یہ اس پروردگار کا اتارا ہوا کلام ہے جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہاری اس زمین کا بھی خالق ہے، اور اس پوری کائنات کا بھی خالق ہے، ان اونچے آسمانوں کا بھی خالق ہے۔ اس نے یہ اتارا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، اس کو پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے سے تذکیر کر دینا، نصیحت کر دینا، بات پہنچا دینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال لینا، اس کا تمہیں مکلف نہیں کیا گیا۔ ارشاد ہوا الرحمن علی العرش استوا، پیچھے تو فرمایا تھا کہ وہ زمین کا اور ان اونچے آسمانوں کا خالق ہے، اب بتایا کہ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہی رحمان، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو تصور قرآن دیتا ہے یہ اس کو دو جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ خالق ہے، دوسری بات یہ فرمائی کہ وہ اپنی اس سلطنت کا نظم چلا رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے خلق کر دیا، یہ کائنات بنا دی اور اس کے بعد اس سے بے تعلق ہو گیا، جیسے کہ بعض فلسفیوں نے رائے قائم کی. اس نے اس دنیا کو تحریک دے کر محض قوانین کے سپرد نہیں کر دیا، یقیناً یہ قوانین ہی کے تحت چل رہی ہے اور بڑی حد تک خودکار ہے، لیکن وہ اس کے نظم کو براہ راست دیکھ رہا ہے، یہ اس کی نگرانی میں چل رہی ہے. اس کو قرآن مجید اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ کی سلطنت ہے اور وہ اپنے تخت حکومت پر بیٹھ کر اس کا نظم چلا رہا ہے، اس کو اس طرح بیان کیا. تو ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوا، وہی رحمان وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرى، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار. یہی توحید کا کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی پہلوؤں سے اپنی توحید کو قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہاں بھی دیکھیے کہ عملی پہلو سے اس کی نہایت خوبصورت توضیح کر دی ہے. یعنی وہی بات جو دوسری جگہ دو لفظوں میں بیان کی، اللہ لہ الخلق والامر، سنو خلق بھی اسی کا ہے، یعنی یہ دنیا خود تمہارا وجود یہ اس کی تخلیق ہے، اور اپنی اس تخلیق کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، یہ سب اس کے ارادے سے وجود پذیر ہو گیا ہے. اس نے جب چاہا تو یہ سب کچھ عدم سے وجود میں آ گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ لہ الامر، یعنی اس نے اس کو بنانے کے بعد نہ اپنی کسی مخلوق کے سپرد کر دیا ہے، نہ کوئی اس کا ساجی ہے، نہ کسی کو اس میں کوئی اختیار حاصل ہے. فرشتے ہیں تو اس کے بندے ہیں، جنات ہیں تو اس کے بندے ہیں، اور تم انسان ہو تو اس کے بندے ہو. اس کے بندوں کی حیثیت سے تمہیں کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، فرشتوں کو بھی ایسی حیثیت سے دی جاتی ہیں، وہ بھی عباد الرحمن ہے. اور جنات سے بھی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اسی پہلو سے ہوتی ہے، لہذا خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے. تو اس کے ہر پہلو کو واضح کر دیا کہ یہ کتاب، یہ کلام اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو زمین کا بھی خالق ہے اور ان اونچے آسمانوں کا بھی، ان بڑی کائناتوں کا بھی، عظیم کائناتوں کا بھی خالق ہے. وہ اس کو بنانے کے بعد کہیں گھر نہیں چلا گیا، وہ رحمان وہ اس کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، یعنی وہ اس کا نظم چلا رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. موت و حیات کا یہ پورا کارخانہ ایک ایک پہلو سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس زمین پر، ان آسمانوں میں، یہ سب کائناتیں جو تم کو نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی، ان میں جو کچھ ہے، خواہ وہ ان کے اندر یا ان کے درمیان ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ احاطے کا مضمون ہے، اس کے خلق میں کوئی شامل نہیں، اس کے امر میں کوئی شامل نہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو، جہاں تم جا کے پناہ لے سکتے ہو یا کسی اور کا دامن پکڑ سکتے ہو. نیچے، اوپر، دائیں، بائیں، اس پوری کائنات میں اسی کی فرما روائی ہے. یہ توحید کو بیان فرمایا اور یہ کہا کہ وہ پروردگار ہے جس نے یہ کتاب نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کی ہے، لیکن تمہیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اس کتاب کو پڑھ کے سنانا ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے، یہ نذیر للعالمین ہے، اس کے ذریعے سے خبردار کرنا ہے. اس کا مقصد یاد دہانی، یعنی لوگوں کو یاد دلا دیا جائے. اس پر میں نے لکھا ہے، یہ قرآن کی عظمت واضح فرمائی ہے کہ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کے خالق کا فرمان واجب الاذان ہے. اس ہستی کو تم بھی جانتے ہو اور تمہارے مخاطبین بھی جانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، وہ خالق ہے جس کا یہ فرمان واجب الاذان ہے، یہ کوئی کسی بادشاہ سلامت نے یہاں سے نہیں بھیج دیا، یہ زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا اس کو اسی شان سے پیش کرنا چاہیے۔ یہ سائل کی درخواست کی طرح گھر کر لے جا کے لوگوں کی کوئی منت سماجت کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کا اپنا وقار ہے، اس کی دعوت بھی اسی طرح پیش کی جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے۔ یہاں جو لفظ رحمان آیا ہے یہ میں نے اس کی وضاحت کی، وہی رحمان، دوسری جگہ بھی دیکھیے یہی لفظ استعمال کیا، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، اس پروردگار نے انسان کو بنایا، اس کو نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی، وہ سراسر رحمت ہے۔ جب وہ سراسر رحمت ہے تو پھر وہ تمہارے اوپر کوئی تازیانہ نہیں برسائے گا، اس نے تمہاری نصیحت کے لیے جب تمہیں عقل دی، شعور دیا اور نطق و بیان کی صلاحیت دی تو کلام اتارا ہے جس سے تم ہدایت پاؤ گے۔ الرحمن علم القرآن، اس نے یہ قرآن سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ جو علم اس نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے اور جو آثار دنیا میں سامنے رکھ دیے ہیں، ان کے بعد اگر وہ انسان کو اس کا مکلف ٹھہراتا کہ تم سارا سفر اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی میں کرو تو غلط نہ ہوتا، لیکن اس نے عنایت فرمائی اور یہ قرآن نازل کر دیا، پہلے دن سے اپنی وحی نازل کی، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے بار بار تنبیہ کی، اور اس زمانے میں جبکہ یہ پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے تمہارے سامنے یہ کتاب پیش کر دی ہے۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ رحمان ہے تو اس کی رحمت کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرے، چنانچہ اس نے یہ کتاب اتاری، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس پر کوئی لازم نہیں تھا، وہ اس کائنات کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہو بیٹھا ہے، بلکہ اس کے تخت سلطنت پر متمکن ہے اور اپنی مخلوقات پر فرما روائی کر رہا ہے، یعنی زندہ بادشاہ ہے، حی اور قیوم ہے، تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، اسی لیے وقتاً فوقتاً اپنی ہدایت بھیجتا رہا ہے، وہ اس کے تخت سلطنت پر متمکن ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اس نے لوگوں کو اپنے احکام و قوانین سے آگاہ کر دیا، میں نے دنیا کیوں بنائی ہے، اس میں کیا مقصد پیش نظر ہے، اس کی کیا غایت ہے، یہ موت و حیات کا کارخانہ کیوں بنایا گیا ہے، تمہیں جس چیز کا شعور دیا گیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، موت تمہیں کس دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دے گی، اس سے گزرنے کے بعد وہ کون سی دنیا ہے جو تمہاری منتظر ہے، اور وہاں اگر فوز و فلاح سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کیا اہتمام کرنا ہے، یہ سب چیزیں اس نے بتا دی ہیں، آگاہ کر دیا ہے۔ اب اگر انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی اور اسی طرح اس کو رد کرتے رہے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ اتنی بڑی نعمت کو رد کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اس کتاب کو رد کرنے کے کئی درجات ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جب یہ کتاب پیش کی اور انہوں نے اس کو خدا کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، یہ ظاہر ہے کہ رد کرنے کا آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ایک قوم کو، ایک امت کو دے دی گئی، وہ اس کے پاس موجود ہے، اب اگر لوگ اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اس کو پشے پشت ڈال دیتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچنے کے دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، تو یہ سب اس کو اصل میں رد کر دینا ہے، یعنی یہ کتاب ہے جس کو میری آپ کی زندگی کا محور ہونا چاہیے، اسی سے ہم خدا کی راہ پائیں گے۔ جس طرح دنیا میں جینے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو بیدار رکھنا پڑتا ہے، وہ اگر اپنی باغ خواہشات کے حوالے کر دے تو اس دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. انسانی عقل اس کو منظم زندگی گزارنے کی ہدایت دیتی ہے اور پھر اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دیتی ہے. وہ ایسا غیر معمولی ملکہ ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. وہ عقل کو استعمال نہ کرے, اس کی رہنمائی کو رد کر دے تو دنیا میں اپنی تقدیر کھوٹی کر بیٹھتا ہے, اور اگر اللہ کی کتاب کو رد کر دے, اس سے رہنمائی نہ لے یا اس کے بجائے دوسری جگہوں سے خدا تک پہنچنے کی راہیں تلاش کرے تو وہ آخرت میں اپنی تقدیر کو کھوٹا کر بیٹھتا ہے. تو دونوں پہلوؤں سے ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان کبھی اپنی عقل سے دستبردار نہ ہو, اور آخرت میں فوز و فلاح کے لیے کبھی قرآن مجید کے مقابل میں یا اس کے متوازی کسی اور چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرے. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کو محور اور مرکز بنا کے زندگی بسر کرنا. اسی کی شکایت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کا پیغمبر کہے گا کہ یہ میری قوم نے, میرے ماننے والوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. قرآن مجید کو پس پشت ڈال دینا علم میں بھی ہے, عمل میں بھی ہے. یہی در حقیقت ہمارا المیہ ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کی قدر نہیں پہچان رہے, یعنی ایک قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے یا انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی ہدایت اتار دی ہے, اللہ نے رہنمائی کا اہتمام کر دیا ہے. تمہارے وہ بڑے سوالات جن کے جواب کے لیے انسانی عقل کے پاس کوئی ذرائع ہی نہیں ہے, ان کے جوابات دے دیے ہیں, لیکن وہ اس کو چھوڑ کر انہی وادیوں میں سرگرداں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ گویا قرآن کی قدر نہ پہچاننا ہے, اور اس کے پھر نتائج ہیں. اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے, وہ اس کے نتائج خود بھگتیں گے. استاذ امام لکھتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اشارہ بھی ہے کہ اس کو اسی طرح لوگوں کے سامنے پیش کیجئے جس طرح آسمان و زمین کے خالق و مالک کا کلام پیش کیا جانا چاہیے. یعنی جس طرح پہلے میں نے عرض کیا, سائل کی درخواست بنا کے نہیں بلکہ پورے وقار کے ساتھ. یہ بادشاہ کائنات کا فرمان ہے, اس کو اسی حیثیت سے پیش کیجئے. اس کے لیے نہ زیادہ استعمالت کی ضرورت ہے نہ کسی الہ و اسرار کی. نہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جائیے اور جا کر لوگوں کی کوئی منت سماجت کیجئے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور نہ اصرار کرنے کی کوئی ضرورت ہے. وقار کے ساتھ یہ تذکرہ ہے, یاد دہانی ہے, یہ ان کے لیے ہے, ان سے خدا کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی قدر پہچانے. آپ کی ذمہ داری پیش کرنا ہے, اس کے قبول کرنے میں لوگوں کا اپنا نفع ہے نہ کہ خدا کا. یہ کوئی ملتجیانہ درخواست نہیں ہے, التجا نہیں ہے, بلکہ خلق کے لیے صحیفہ ہدایت ہے. وہ اگر اپنے لیے رہنمائی چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے. اس کو رد کرنے والے خود اپنی شامت بلائیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑے. تو یہاں سے یہ سورہ شروع کی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ میں, پوری سورہ میں خطاب رسول اللہ سے ہے. آپ کو صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی ہے, آپ کی ذمہ داری کی حد بتائی گئی ہے, اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو کیا کام کرنا ہے اور کون سے حدود ہیں جن سے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی سے ابتدا کی ہے, سب اسی کے اختیار میں ہے. فرمایا کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے, لہذا اس کے کلام کو اسی حیثیت سے پیش کریں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. جملے کا یہ حصہ ہے جو عربیت کے اسلوب پر اصل میں حذف ہو گیا ہے, اس کو میں نے کھول دیا ہے. تم چاہے تو اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو اس طرح بتا دیا کہ جس زمین و آسمان کے ظاہر میں اور باطن میں جس طرح کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس طرح تمہارے نفس میں بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اس طرح نہیں ہے کہ تم علانیہ کسی چیز کا بیان کرو گے تو وہ اس کے علم میں آئے گا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہاں وہ چپکے سے کہی ہوئی بات ہے یا اس سے بھی نیچے کوئی مخفی چیز ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ ایک دوسرے پہلو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ کے مخفی گوشوں میں چھپے ہوئے سوالات اور پریشانیاں ہوں یا آپ کی دعا و مناجات میں ظاہر ہونے والی مشکلات اور تمنائیں، اللہ ہر چیز سے واقف۔ یعنی جس وقت اس دعوت میں مشکلات آتی ہیں، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، بندہ مومن کی حیثیت سے تم اور تمہارے ساتھی دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اگر سوالات تمہارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور تم اس کا اظہار بھی نہیں کرتے، تو جس پروردگار نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے وہ ان میں سے ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے آپ مطمئن رہیں، وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور اس دعوت کے کسی مرحلے میں بھی آپ اس کی رہنمائی سے محروم نہیں رہیں۔ تو یہ تسلی دی کہ اس کتاب کو پیش کریں، اسی لیے ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دی گئی بلکہ آپ کی اور آپ کی دعوت کی ضرورتوں کے لحاظ سے نازل ہوتی ہے۔ جو سوالات اٹھیں گے ان کو ہم دیکھ لیں گے، جو اعتراضات کیے جائیں گے ان کا ہم جائزہ لے لیں گے، جس جس مرحلے پر جس رہنمائی کی ضرورت ہوگی وہ اس کتاب میں نازل ہو جائے گی۔ دل میں کوئی بات سوچ رہے ہیں، کچھ سوالات سے اپنے باطن میں پریشان ہیں، کوئی مناجات کوئی عرضداشت خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، فرمایا کہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہماری طرف پہنچتی نہیں ہے، اس سب سے ہم واقف ہیں، اس کا جواب اپنے وقت پر دیتے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے۔ میں نے لکھا ہے یہ کامل تفویض کی ہدایت ہے کہ آپ اپنا معاملہ اسی کے حوالے کیجئے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اور مرجع نہیں ہے، کوئی اور ملجا نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں مختلف موقعوں پر، ان میں ایک خاص ترکیب آتی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے، کوئی نہیں جس سے پناہ طلب کی جائے، کوئی نہیں جس کے سامنے جا کر اپنی کوئی عرضداشت پیش کی جائے مگر اللہ۔ تو نفی اور اس بات کی یہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احساس کو بیان کرنے کے لیے مختلف وقتوں میں اختیار کی۔ تو فرمایا کہ اپنا معاملہ اسی کے حوالے کیجئے، وہ تنہا معبود ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ اب جو آخر میں اچھے نام اسی کے ہیں یہ فرمایا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے استاذ امام کے الفاظ میں یہ ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور تمانیت کا خزانہ اپنے اندر لیے ہوئے۔ دیکھیے یہ وہی جملے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، لیکن جس وقت یہ خاص سیاق میں بولے گئے ہیں تو یہ اپنے اندر تسلی، تفویض، اطمینان اور سکینت کا مضمون لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظم اور سیاق، یعنی جملے کا رخ کیا ہے، بات کس پہلو سے کہی گئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں اوپر کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی حاکمیت، اس کی یکتائی اور اس کے علم کے مقتضیات کی روشنی میں دی گئی ہے۔ لیکن خدا کی صفات اتنی تو نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کی عظمت کا استحضار رہے، اس کو رحمان سمجھا جائے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ یکتا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا خدا کی صفات انہی چند صفات پر ختم ہو جاتی ہیں؟ وہ تو تمام اچھی اور اعلیٰ صفتوں سے متصف ہے، تو ظاہر ہے کہ ان صفات کے مقتضیات بھی حضور کے لیے حالات کے اعتبار سے ظاہر ہوں گے، یہ مدعا ہے۔ گویا اس ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمام اچھی صفتیں خدائی کے لیے ہیں وہ، اور سب آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے آپ رحمت کے سائے میں کھڑے ہیں، اس کی صفات کے سائے میں کھڑے ہیں، آپ ان میں سے جس کا سہارا بھی لیں گے اس کی برکتوں سے متمتع ہوں گے، ان کے سوا آپ کسی اور سہارے کے محتاج نہیں۔ تو یہ گویا تسلی دی ہے اس میں، جب یہ کہا ہے کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی جو اندر خواہش پیدا ہوگی، جو اندیشہ لاحق ہوگا، اس کے لحاظ سے اس پروردگار کی صفت کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ تو اطمینان رکھیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔